پیر 18 مئی کے سربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. رمادی پر داعش کے قبضے کے بعد ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشیا رمادی چلی. رمادی پر قبضے سے پہلے اور بعد میں سرکاری فوج کیا کرتی رہی؟
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ عراقی فورسز بھاگ گئے. جب موصل پہ حملہ ہوا تھا تقریباً 1 سال پہلے, نہ صرف یہ بھاگ جاتے ہیں بلکہ سارے ہتھیار چھوڑ کر جاتے ہیں.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. عراق کے شہر رمادی کو دولت اسلامی کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ایران کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا کے جنگجوؤں پر مشتمل قافلہ رمادی شہر کے قریب ایک بیس پر پہنچ گیا ہے. تفصیل کے ساتھ طاہر عمران.
ایران کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا عراق بھیجنے کی خبروں کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عراقی حکام سے بات چیت کے لیے بغداد پہنچے ہیں. اس سے قبل اطلاعات تھیں کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے سرکاری افواج کو پسپا کر کے شہر پر قبضہ کر لیا ہے. ایک مقامی سرکاری اہلکار کے مطابق رمادی سے بڑی تعداد میں شہری نقل مکانی کر رہے ہیں. ایک اور سرکاری اہلکار کے مطابق جمعرات کو شروع ہونے والے دولت اسلامیہ کے تازہ حملے میں عام شہریوں سمیت اب تک 500 کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور شہر میں پھنسے ہوئے لوگوں کا دولت اسلامیہ کے ہاتھوں قتل عام کا خدشہ ہے.
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران پولیو کے کیسز میں 86% تک کمی آئی ہے, جبکہ پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے افراد کی تعداد میں بھی کافی کم ہو گئی ہے. تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
قبائلی علاقہ جات میں پولیو کی روک تھام کے ادارے ایمرجنسی آپریشن سینٹر فاٹا کے سربراہ ڈاکٹر عالمگیر خان نے بی بی سی کو بتایا کہ پچھلے سال قبائلی علاقوں سے پولیو کے کل 179 کیسز جبکہ صرف مئی کے آخر تک کل 55 کیسز سامنے آ چکے تھے, لیکن اس سال اب تک پولیو کے صرف 6 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ان کے مطابق شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں فوجی کاروائیاں شروع ہو جانے کے بعد سے ان علاقوں تک پولیو ٹیموں کی رسائی بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں بے گھر ہونے والے قبائلی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا بھی آسان ہو گیا ہے.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ اسماعیلی برادری کی بس حملے میں گرفتار چند افراد سے جو تفتیش ہوئی ہے وہ کافی مثبت ہے. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کراچی میں اسماعیلی برادری کی بس پر حملے میں 45 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. آج کراچی میں ڈی جی رینجرز کی بریفنگ سمیت وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ اور گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ ان ملاقاتوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ واقعے کے ذمہ دار فوکس میں آ چکے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ, ملائیشیا اور انڈونیشیا سمندری پانیوں میں پھنسے ہزاروں مہاجرین کو ساحل تک لانے کی اجازت دینے سے انکار کر رہے ہیں. بینکاک میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان کا کہنا ہے کہ جمعے سے کسی بھی پناہ گزین کو ساحل تک نہیں لایا گیا. اس سے قبل انڈونیشیا کے ماہی گیروں نے بتایا کہ حکام نے انہیں پانی اور خوراک کی مناسب فراہمی کے بغیر سمندر میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ساحل پر لانے سے منع کیا ہے. ادھر برسلز میں یورپی یونین کے وزراء کا اجلاس جاری ہے, جس میں توقع ہے کہ لیبیا سے یورپ کو انسانوں کی اسمگلنگ میں استعمال کی جانے والی کشتیوں کو تباہ کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی جائے گی. اس منصوبے کے تحت ایک یورپی مشن انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھے گا اور بین الاقوامی پانیوں کی حدود میں ایسی سرگرمیوں کے خلاف فوجی کارروائی بھی کی جا سکے گی. دوسری جانب اقوام متحدہ میں لیبیا کے سفارتکار نے یورپی یونین کے اس منصوبے کی مخالفت میں آواز اٹھائی ہے. برونڈی کے صدر پیری کورنزیزا نے کابینہ کے 3 وزراء کو برطرف کر دیا ہے. گزشتہ ہفتے ملک میں بغاوت کی ایک ناکام کوشش کے بعد اب بھی دارالحکومت بجمبورا میں مظاہرے جاری ہیں. صدر نے جن 3 وزراء کو برطرف کیا ہے ان میں دفاع, خارجہ امور اور تجارت کے وزراء شامل ہیں. برطانیہ کی رائل نیوی کے انجینئر ولیم میکنائلی عوامی سطح پر اس دعوے کے بعد سے فرار ہیں کہ برطانیہ کی جوہری آبدوزیں تباہی کا شکار ہو سکتی ہیں. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے. ایک ای میل میں ولیم میکنائلی کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ انہوں نے عوامی مفاد میں یہ کام کیا ہے اور وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں. مسٹر میکنائلی نے راز افشا کرنے والی ویب سائٹ ویکی لیکس پہ ایک رپورٹ جاری کی ہے, جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ برطانیہ کے ٹرائیڈنٹ نیوکلئر پروگرام پر سیکیورٹی کا مکمل فقدان ہونے کی وجہ سے اس پر دہشت گردوں کے حملے کا خطرہ ہے. رائل نیوی کا کہنا ہے کہ وہ مسٹر میکنائلی کے خیالات سے کلی طور پر غیر متفق ہیں. نیپال میں حال ہی میں آنے والے دو زلزلوں میں ہزاروں افراد کی ہلاکت کے بعد حکام نے ملک میں اگلے دو ماہ تک کسی بھی نئی عمارت کی تعمیر پر روک لگا دی ہے. ملک میں حالیہ زلزلوں نے مکانات اور دفاتر کی غیر معیاری تعمیر کو نمایاں کر دیا ہے. یہ عمارتیں اب صرف ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام انتہائی مطلوب افراد سمیت 13,000 کی گرفتاری سے لیڈ کر رہی ہے. واقعہ ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا، سرچ اینڈ اسٹرائکنگ آپریشنز کے دوران. لیکن ریڈیو سیربین کا موضوع ہے رمادی، تو آئیے اسی سے آغاز کرتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عراق کی دارالحکومت بغداد پہنچے ہیں. ادھر ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا عراقی شہر رمادی کا رخ کر رہی ہے. واضح رہے کہ شہر رمادی پر کل اتوار کو اسلامی ریاست نامی شدت پسند داعش نے قبضہ کیا تھا. مشرق وسطی کے ہمارے نامہ نگار کے بقول رمادی پر قبضہ داعش کی ایک بڑی کامیابی کہی جا سکتی ہے. صورتحال کے بارے میں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
حشد شعبی کہلانے والے ملیشیا گروہ نے اپریل میں دولت اسلامیہ کو عراقی شہر تکریت سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. اس فتح کے بعد وزیراعظم حیدر العابدی نے اعلان کیا تھا کہ وہ انبار صوبے کو بھی دولت اسلامیہ سے پاک کرائیں گے، لیکن ایسا ہو نہ سکا اور اتوار کی شب اہم شہر رمادی عراقی فوج کے ہاتھوں سے نکل گیا، جو پورے صوبے کی فوجی کمان کا مرکز تھا. زبردست جھڑپوں کے بعد سرکاری فوج شہر سے بھاگ نکلی اور اس کے دفاتر پر دولت اسلامیہ کے جنگجو قابض ہو گئے. صوبائی حکومت کے ترجمان محمد ہیمور، وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری عمارتیں جھڑپوں کے دوران بمباری اور اس کے بعد فضائی حملوں کے باعث مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئی تھیں. ڈیڑھ سال پہلے جب داعش یعنی دولت اسلامیہ انبار صوبے میں داخل ہوئی تھی تو سرکاری کمپاؤنڈ کی عمارتیں ہی ہمارے قبضے کی علامت تھیں. اب لوگوں کی بڑی تعداد شہر چھوڑ کر بغداد اور دیگر محفوظ علاقوں کی طرف نقل مکانی کر رہی ہے. شہر کے بعض حصوں میں داعش کے خلاف مزاحمت بھی ہو رہی ہے. یہ تھے عراقی صوبے انبار کے حکومتی ترجمان کے الفاظ. انبار عراقی فوج کے ہاتھوں سے نکل جانے کے بعد آج ایرانی وزیر دفاع حسین دہگان بغداد پہنچے. تکریت کی فتح میں ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا حشد شعبی کی مدد حاصل کرنے کے بعد سے عراقی حکومت اور بین الاقوامی برادری انبار کے لیے دوبارہ شیعہ ملیشیا کی مداخلت سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ خدشات تھے کہ ایسا تعاون فرقہ واریت کو ہوا دے سکتا ہے. لیکن رمادی میں شکست کے بعد عراقی حکومت نے حشد شعبی کو طلب کر لیا. گروہ کے ترجمان نے کہا،
نحن انشاء اللہ قادمون للنصر لن نقبل الا بالنصر.
وہ کہہ رہے ہیں کہ رب کی رضا سے ہم فتح حاصل کریں گے، ہم سیکیورٹی فورسز کے لیے ریڑھ کی ہڈی بنیں گے اور اس ملک کے لیے ناقابل شکست قلعہ ثابت ہوں گے. ہم عراق میں قانون کی بالادستی کی حمایت کریں گے، جس کی ترجمان حکومت اور پارلیمان ہے. یہ تھے شیعہ ملیشیا کے ترجمان کے الفاظ. عراق کے سرکاری ٹی وی کے مطابق حشد شعبی کے ٹینک اور فوجی دستے رمادی سے کوئی 20 کلومیٹر دور حبانیہ نامی علاقے میں جمع ہیں اور دولت اسلامیہ پر چڑھائی کر دینے کے حکم کے منتظر ہیں.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی. ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے بی بی سی عربی سروس کے ایڈگر جلاد سے بات کی. جاننا چاہا کہ تکریت کو پھر سے حاصل کرنے کی کوششیں رک سی گئی ہیں کیونکہ رمادی پر داعش کا قبضہ ہو گیا ہے. کیا ہو کیا رہا ہے؟ ایڈگر جلاد نے جو جواب دیے ان کا ترجمہ میں نے کرنے کی کوشش کی.
Actually, it's a big setback for the government.
یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے اور ان کو اس شکست کا بہت صدمہ بھی ہوا ہے. اب سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے موصل کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑی لڑائی کی توقع تھی اور ساری توجہ وہیں تھی. لیکن داعش کی بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مخالفوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. اس دفعہ انہوں نے رمادی کے حساس علاقوں میں گھس کر وار کیا، جس کے بعد سرکاری دستوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا.
وزیراعظم الہادی کی جو حکومت ہے ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے اور یہ جو لڑائی ہے ان کے لیے کتنی بڑی لڑائی بنتی جا رہی ہے؟
یہ عراقی حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ موصل کی لڑائی ملتوی کر دی گئی ہے اور عراق کے دیگر بڑے حصوں کو بھی داعش کے قبضے سے نکالنے میں اب زیادہ وقت لگ سکتا ہے.
فوج مقابلہ کر نہیں پا رہی. جو ایرانی ملیشیا ہیں اگر انہیں لڑنے کے لیے بھیجے تو سنی ناراض ہوتے ہیں. حکومت آخر کرے تو کیا کرے؟
حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کی اصل جڑ سیاسی ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے. رمادی میں داعش کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ وہاں کے لوگوں کی حمایت ہے, کیونکہ وہ شیعہ حکومت کے رویے سے تنگ آ چکے ہیں.
مقامی آبادی کی حمایت کے بغیر اتنے وسیع علاقے پر دولت اسلامیہ پہلے تو قبضہ کرتی ہے اور پھر قبضہ برقرار رکھتی ہے, یعنی انہیں ان علاقوں میں حمایت تو حاصل ہے.
ہاں یہ سچ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال داعش موصل کو اتنے کم وقت میں فتح کرنے میں کامیاب ہوئی, اور یہ صورتحال اب تک برقرار ہے. لوگ صرف ایسا نہیں کہ اس حکومت سے ناخوش ہوں, بلکہ وہ صدام حسین کے وقت سے ناخوش چلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد امریکیوں کے رویے سے ناخوش تھے, اور اب اس حکومت سے تو بہت ہی رنجیدہ ہیں یہ سب کے سب لوگ, اور ایک طرح سے اس موجودہ حکومت کو سزا دے رہے ہیں.
اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ جو عراق کا مسئلہ ہے اس سے سعودی عرب اور ایران کو ایک دم الگ کر دیا جائے؟
یہ دونوں کی دونوں خطے کی بڑی قوتیں ہیں, اور یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ بہت جلد اپنا یہ کردار بھول بھی جائیں. سعودی عرب کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ بار بار یہ ثابت کرنا چاہتا ہے. یمن میں بھی اس کی ایک مثال ہے, اور وہ سب کو دکھانا چاہتا ہے کہ ان کے مفادات نظر انداز نہیں ہو سکتے. اور یہ پیغام صرف عراقی حکومت اور پڑوسی ممالک کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ امریکہ, روس اور باقی عالمی طاقتوں کے لیے بھی ہے. اور ایران بھی کچھ ایسا ہی پیغام دینا چاہتا ہے. ایران کے مغربی طاقتوں سے مذاکرات چل رہے ہیں, اور اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو سکتی ہے. ایران اور سعودی عرب, یا اگر میں بلا تکلف کہوں تو شیعہ اور سنی, واضح لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں, یہ جتا رہے ہیں کہ وہ پوری کوشش کریں گے خطے میں اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کی اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کرنے کی. یہ تھے بی بی سی عربی سروس کے ایڈگر جلاد کے الفاظ, جن کا ترجمہ کرنے کی میں نے کوشش کی, اور یہ انٹرویو ہماری ساتھی عالیہ اناسکی نے کیا تھا. رمادی کی صورتحال کے سلسلے میں میں نے ڈیلاور یونیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر مقتدر خان سے بھی بات کی, جو مشرق وسطی اور خلیجی ریاستوں کی صورتحال کو بخوبی سمجھتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ رمادی جیسے علاقے پر داعش یا دولت اسلامیہ کی پیش قدمی کیوں کر ہوئی, اور عراقی حکومت کیا اسے سوتی رہی؟ مزاحمت بھی تھی یا کچھ بھی نہیں تھا؟
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ عراقی فورسز بھاگ گئے. جب موصل پہ حملہ ہوا تھا تقریباً ایک سال پہلے, نہ صرف یہ بھاگ جاتے ہیں بلکہ سارے ہتھیار چھوڑ کر جاتے ہیں. اس بار بھی رمادی میں راکٹ لانچرز, میزائل, ٹینکس آئی سی کے ہاتھ لگ گئے. اتنے انڈر ٹرینڈ اور انپروفیشنل ہے یہ فوج عراق کی کہ یہ جاتے جاتے اپنے ہتھیار کو ڈسپلوئے کرتے ہوئے بھی نہیں چلی جاتی. یہ بالکل ڈر کے بھاگتے ہیں. موصل میں تو یہ اپنے یونیفارمز تک چھوڑ کر ریفیوجیز کی طرح انام بھاگ گئے تاکہ وہ اپنے آپ کو چھپا سکے. اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ جو رمسفیلڈ کا جو ڈیسیشن تھا 2003 کے بعد عراق کی آرمی کو ڈسبینڈ کر کے جو نئی فوج انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی, اس میں وہ پروفیشنلزم ابھی تک آیا ہی نہیں. جرمنی نے ٹرین کیا, امریکنز نے ٹرین کیا, یہ افغانستان کی فوج کے ساتھ بھی رہا جو ویسٹرن ملکوں نے ڈیولپ کی ہیں. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ آگے آتے ہیں ریکروٹمنٹ کے لیے وہ صرف بینیفٹس کے لیے آ رہے ہیں. سولجر کے جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے.
ڈاکٹر مقتدر, جو صورتحال آپ نے بتائی اس سے تو ان کا بالکل ایک بھگوڑی فوج کا سا تصور سامنے آیا, لیکن اب ایرانی دستوں کو طلب کرنے سے کیا فرق پڑے گا وہاں پر؟
دیکھیے, یہ ایرانی بیک شیعہ 2003 کے بعد شیعہ ملیشیا جو عام ہو گئے تھے, بدر بریگیڈ وغیرہ اس طرح کے یہ بریگیڈ ہیں, اس میں حزب اللہ سے بھی دخل ہے. اپریل میں انہوں نے ٹکٹ پہ آئی سی کو بھگایا, وہاں سے اس کو کیپچر کیا. دا اونلی فورس گراؤنڈ پر جو آئی سی کے خلاف ڈر کے بغیر لڑ رہی ہے اور کچھ سکسیز حاصل کیا ہے وہ ایرانین بیک شیعہ ملیشیا. حیدر البادی نے بار بار اپنی فوج کو کہا کہ بھائی آپ ڈٹ کے لڑے ڈٹ کے لڑے سرنڈر نہ کریں رمادی کو، لیکن وہاں پہ کوئی لیڈرشپ پرووائڈ ہی نہیں کرتا. یہ اب تو کلیئر ہو گیا کہ حزب اللہ کے ساتھ بھی ایرانین ریپبلکن گارڈ کے سینئر کمانڈر کبھی کبھی جنرل کے رینک کے سولجر وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے دو چیز ہوتا ہے، ایک پروفیشنلزم آ جاتی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی نہیں رہتے. جو ایران کے پراکسیز ہیں وہ ہمیشہ ایران کے پراکسیز رہتے ہیں، کیونکہ آن دا گراؤنڈ ان کے ساتھ ایرانی ملٹری اور ایرانی انٹیلیجنس آفیسر ساتھ ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بیٹل ہے ریلیجیس فرور ہے دونوں طرف، آئیسس کے پاس بھی اور شیعہ اور ملیشیا کے پاس بھی، تو یہ جو پروفیشنل فوجیں ہیں جو فوجی جاب کے لیے بینیفٹس کے لیے جو فوجی بنتے ہیں، یہ ان کے لیے جنگ نہیں ہے، یہ ریڈیکلز ہیں.
تو اگر یہی صورتحال رہی اور ایرانین بیک دستے جو ہیں نکل گئے تو پھر داعش تو جب جہاں چاہے پھر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی نا.
ان کے لیے یہی ہے، یہ جو سوئسائڈ بامبنگ کی ٹیکٹک ہے یہ ایرانین بیک شیعہ نے ہی انوینٹ کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے 250 مریض کو مارا تھا انہوں نے بیروت میں، فرسٹ مسلم سوئسائڈ ٹرک بام. پہلا ٹرک بام استعمال ہوا تھا وہ اسرائیلیز نے کیا تھا 1948 میں برٹش کے خلاف، لیکن وہ سوئسائڈ بامبنگ نہیں تھا. پہلا سوئسائڈ بامبنگ مڈل ایسٹ میں شیعہ حزب اللہ کا ایک گروپ نے کیا تھا. امریکہ کے فورن پالیسی کے لیے یہ ایک لیسن ہے کہ آن دا گراؤنڈ یا تو امریکنز اپنے ٹولز بھیجے یا کوئی ویسٹرن الائنس بھیجے، ورنہ یہ آئیسس کو نہیں ہرا سکیں گے. رمادی کی جو کیپچر ہوئی ہے، جو تین لاسٹ تین دن کے بیٹل ہوئے، اس میں امریکن فوجیں مسلسل بمباری کرتے رہی آئیسس کے ٹارگیٹس پر، آئیسس کی پوزیشن، اس کے باوجود امریکن ایئر فورس ایئر پاور کے باوجود رمادی سرینڈر ہو گیا، جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ایئر پاور سے یہ نہیں ہرا سکیں گے.
تو ڈاکٹر مقتدر، صرف عراقی نہیں عالمی برادری بھی داعش اور دولت اسلامیہ سے برسر پیکار ہے، تو پھر کیا سمجھا جائے، کیا وجہ ہے؟ ساری عالمی طاقتیں مل کر بھی داعش یا دولت اسلامیہ پر قابو نہیں پا سکتی؟
دیکھیے، جن کو سب سے زیادہ اس سے تھریٹ ہے وہ کچھ ہی نہیں کر رہے ہیں. سب سے زیادہ تھریٹ ترکی کے لیے ہے، سعودی عربیہ کے لیے اور ایران کے لیے، یہ تین ملکوں کے لیے یہ تھریٹ ہے. لیکن آپ غور کر رہے ہیں کہ ترکی کے تھرو لوگ جا رہے ہیں، ابھی بھی کل ایجپٹ میں کئی عورتوں کو انہوں نے استنبول جانے سے منع کر دیا، ابھی بھی لوگ ترکی کے تھرو جا کے آئیسس جوائن کر رہے ہیں. نہ تو ترکی کے ٹروپس انوالو ہے، نہ تو اس کی انٹیلیجنس انوالو ہے، نہ تو اس کی ایئر فورس انوالو ہے. یہ پالیسی میرے سمجھ میں نہیں آتی اردوغان کی، وہ بس پڑے ہوئے ہیں سیسی کے پیچھے مسلم برادرہڈ کے اپنے ریٹوریکل سپورٹ کے لیے، لیکن آن دا گراؤنڈ سارا امبر پروینس وغیرہ اسٹرانگ ہولڈ اگر آ جاتا ہے ان کے ہاتھ میں، تو یہ جو ریڈیکلائز قسم کا جو اسلام آئیسس پھیلاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ترکی کے علاقوں کو افیکٹ کرے گا. جس سے جو دوسرے ملکوں ہیں ان کے لیے کوئی ایسا ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے، مطلب امریکہ کو آئیسس سے کیا تھریٹ ہے، تو وہ اتنا زیادہ امپلس نہیں ہے فورس کہ وہ جا کے اس کو اٹیک کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ یورپین کے لیے الگ فنامنا کو اسپل اوور افیکٹ کرتے ہیں اس کے، جو یورپین جا کے آئیسس میں لڑکے جو واپس آ رہے ہیں وہ تھریٹس ہیں، اور وہ تھریٹس کنٹرول کرنا ذرا زیادہ مشکل ہے. مسلم ممالک اگر نہیں ڈیل کریں گے تو یہ اس ایریا کو ختم کر دیتا ہے. سعودی عربیہ نے اتنی طرح سے یمن پر بمباری کر دی، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی اور نہ کچھ فائدہ ہوا. اگر وہی بمباری اگر وہ آئیسس پہ کرتے نا تو شاید رمادی بن جاتا.
ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ کے، یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان. ٹیلی فون لائن کی خرابی کے لیے ظاہر ہے میں اپنے تمام سامعین سے معذرت چاہوں گا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سرچ اینڈ سٹرائک آپریشنز کے دوران پولیس نے بڑی تعداد میں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے، جن میں حکام کے بقول چند ایک انتہائی مطلوب افراد بھی شامل ہیں. پولیس کے بیان کے مطابق گزشتہ روز 300 سے زیادہ افراد کو مختلف علاقوں سے حراست میں لیا گیا. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
آج پشاور میں ناصر باغ کے علاقے میں آپریشن کیا گیا. پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی کی. پولیس نے کوئی ایک درجن افراد کو حراست میں بھی لیا ہے. گرفتاریوں کا یہ سلسلہ پورے خیبر پختونخوا میں جاری ہے. گزشتہ روز صبح بھر سے 300 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا تھا، جن میں 25 افغان شامل تھے. ان میں 12 افغانیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. چند روز پہلے حیات آباد میں پولیس نے گھر گھر جا کر مشتبہ افراد کو حراست میں لیا تھا. حیات آباد تھانے کے پولیس انسپیکٹر محمد داؤد نے بی بی سی کو بتایا کہ اس آپریشن کے لیے کوئی 70 کے لگ بھگ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جن میں خواتین اہلکار بھی شامل ہیں.
بندے ملے ہیں ان کے, اب یہ انٹروگیشن کر لیں گے, اگر کچھ ہو تو ہم انشاءاللہ اپنے افسران بالا کے نوٹس میں لائیں, لیکن تقریباً 35-40 بندے لے کے گئے. روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں, کبھی سٹی میں, کبھی کینٹ میں, کبھی رولر میں, تو یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. کل ہم کر رہے ہیں, پہلی دفعہ ہم نے بشارت مارکیٹ سے یہ K3 سیکٹر کیے, ابھی L1 L2 L3 کیے ہیں, اور یہ 7 افغان مہاجرین کی جو بستیاں ہیں وہ بھی کی ہیں.
اس آپریشن کے بعد حیات آباد کے فیز 3 کے ایک مکان میں شدت پسندوں کے ساتھ پولیس کی جھڑپ بھی ہوئی تھی, جس میں 2 شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے. اسی طرح پولیس نے 2 روز پہلے یونیورسٹی ٹاؤن کے علاقے سے 2 افراد کو بھی گرفتار کیا تھا, جن سے ذرائع کے مطابق دولت اسلامیہ کے پیمفلیٹ برآمد ہوئے تھے. پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک بھر میں ایک طرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر تمام سیکیورٹی ادارے مشترکہ کاروائیاں کر رہے ہیں, جبکہ خیبر پختونخوا میں پولیس کی سطح پر سٹرائک اینڈ سرچ آپریشن بھی جاری ہے. اس آپریشن میں اب تک 13,000 سے زیادہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور اسلحہ بھی برامد کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایسے 3,000 افغانیوں کو بھی حراست میں لیا گیا جن کے پاس یہاں رہنے کے کوئی سفری دستاویزات نہیں تھے. ان میں بیشتر کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. پولیس نے اس آپریشن کے دوران چند ایک ایسے انتہائی مطلوب افراد کو بھی گرفتار کیا ہے جن کا تعلق کل عدم تنظیموں سے بتایا گیا, اور ان کی گرفتاری کے لیے ان کے سر کی رقم بھی مقرر تھی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات میں محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ فاٹا میں گزشتہ 5 ماہ کے دوران پولیو کے کیسز میں 86% تک کی کمی آئی ہے, جبکہ پولیو کے قطروں سے انکار کرنے والے افراد کی تعداد میں بھی خاصی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. پشاور سے تفصیل کے ساتھ رفعت اللہ اورکزئی.
قبائلی علاقہ جات میں پولیو کی روک تھام کے ادارے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر عالمگیر خان نے بی بی سی کو بتایا کہ قبائلی علاقوں میں گزشتہ 5 ماہ کے دوران پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں کافی حد تک کمی آئی ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ اس بیماری پر بہت جلد قابو پا لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال قبائلی علاقوں سے کل 179 پولیو کے کیسز سامنے آئے تھے, لیکن رواں سال کے پہلے 5 مہینوں کے دوران اب تک پولیو کے صرف 6 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. ڈاکٹر عالمگیر خان نے بتایا کہ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسیوں میں فوجی کاروائیاں شروع ہو جانے کے بعد سے حالات بہتر ہوئے ہیں, اور ان علاقوں تک رسائی بڑی ہے جہاں پہلے پولیو ٹیموں کا آزادانہ طور پر کام کرنا ناممکن تھا. ان کے بقول فاٹا میں پہلے سب سے زیادہ پولیو کا شکار شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی سے سامنے آتے رہے ہیں, تاہم ان علاقوں میں آپریشن کی وجہ سے اب بیشتر آبادی بےگھر ہو چکی ہے, جس سے بچوں کو قطرے پلانا آسان ہو گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پولیو قطروں سے انکار کرنے والے والدین کی تعداد میں بھی کافی حد تک کمی دیکھی گئی ہے. ادھر دوسری طرف فاٹا اور خیبر پختونخوا کے 11 اضلاع میں آج سے 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس مہم کے دوران تمام قبائلی علاقوں اور صوبے کے اضلاع بنو چارسدہ, ڈی آئی خان, ہنگو, کرک, لکی مروت, مردان, نوشیرہ, سوابی, ٹانک اور تورغر میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. خیال رہے کہ پاکستان میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران پولیو کے سب سے زیادہ کیسز قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا سے سامنے آتے رہے ہیں. فاٹا میں حکومتی عملداری نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر علاقوں میں پولیو کارکنوں کو کام کرنا مشکل تھا یا ان پر حملے ہوتے رہے ہیں, جس کے باعث ان علاقوں میں اس بیماری پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا. ماہرین کے مطابق اس بیماری کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ والدین کی جانب سے قطروں سے انکار یا بعض مذہبی افراد کی جانب سے اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بتایا جاتا ہے. تاہم حکومت نے اب پولیو مہم میں رکاوٹ ڈالنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے, اور گزشتہ 5 ماہ کے دوران کئی افراد کو گرفتار بھی کیا ہے. رفعت اللہ اورکزئی, بی بی سی, پشاور.
لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ میں پولیو کے خلاف مہم شروع نہ ہو سکی. اس مہم کو آج سے 4 دن تک جاری رہنا تھا, لیکن ڈاکٹروں کے بیک آؤٹ کی وجہ سے یہ مہم ملتوی کر دی گئی. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
پولیو کے خلاف اس مہم کو 21 مئی تک جاری رہنا تھا, لیکن گزشتہ شب اس مہم کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا. اس مہم کو ملتوی کرنے کی وجہ ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی کوئٹہ کے بائیک آؤٹ کا اعلان بنی. ایک پریس کانفرنس میں ڈاکٹروں نے متعلقہ حکام کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس مہم کو اچھے انداز سے نہیں چلایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سیکشن کمیٹی کوئٹہ کے ایک عہدیدار ڈاکٹر امید نے بائیکاٹ کی ایک وجہ سیکورٹی کی مناسب عدم فراہمی کو قرار دیا۔
دوسرا بڑا اہم مسئلہ سیکورٹی کا ہے۔ سیکورٹی کا ایشو آپ سب کو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں دارالحکومت میں دن دہاڑے ورکرز پولیو ورکرز کو شہید کر دیا گیا۔ ایک طرف ہمیں حکومت بغیر سیکورٹی کے کام نہ کرنے کی ہدایت کرتی ہے جبکہ فیلڈ میں آدھے کے قریب سیکورٹی دی جاتی ہے، جس سے نہ صرف ٹیمیں پورا سارا دن بیٹھی رہتی ہے بلکہ پروگرام شدید متاثر ہوتا ہے۔ اسے
ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ پولیو ٹیموں کے زیادہ تر اراکین رضاکاروں پر مشتمل ہیں۔
یہ تھی کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔ حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کل لاہور پہنچ رہی ہے، جہاں وہ پاکستان کے خلاف 3 ون ڈے اور 2 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی۔ 6 سال بعد ٹیسٹ رکنیت کی حامل کسی بھی ٹیم کا یہ پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مارچ 2009 میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر لاہور میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی سرگرمیاں منقطع رہیں، اور اس دوران پاکستانی ٹیم اپنی تمام تر کرکٹ ملک سے باہر کھیلتی آئی ہے۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ زمبابوے کرکٹ نے اپنے اسپورٹس کمیشن کی ہدایت کے برخلاف اس دورے کا فیصلہ کیا ہے۔ زمبابوے کی وزارت خارجہ نے زمبابوے کرکٹ پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کا دورہ نہ کیا جائے کیونکہ وہ محفوظ ملک نہیں ہے۔ زمبابوے کے خلاف پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کل متوقع ہے۔ لیونل میسی کے فیصلہ کن گول نے بارسلونا کو اتلیٹیکو میڈرڈ کے خلاف کامیابی کے ساتھ ساتھ اسپینش لیگ لا لیگا کا ٹائٹل بھی جتوا دیا۔ اسپینش لیگ کا ایک میچ ابھی باقی ہے، لیکن اگر کرسٹیانو رونالڈو کی ریال میڈرڈ وہ میچ جیت بھی گئی تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بارسلونا کو 4 پوائنٹس کی فیصلہ کن برتری حاصل ہو چکی ہے۔ ریال میڈرڈ نے رونالڈو کی ہیٹرک کی بدولت اسپانیول کو 4-1 سے ہرایا۔ یہ اس سیزن میں رونالڈو کی 7ویں ہیٹرک ہے، اور اس سیزن میں ان کے گول کی تعداد 45 ہو گئی ہے، جو لیونل میسی سے 4 زیادہ ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل اور مینچسٹر یونائیٹڈ کا میچ 1-1 سے برابر رہا۔ عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ نے اٹالین اوپن کے فائنل میں روجر فیڈرر کو 6-4 اور 6-3 سے شکست دے دی۔ خواتین فائنل میں ماریا شرپووا نے کارلا سوارز کے خلاف 4-6، 7-5 اور 6-1 سے کامیابی حاصل کی۔ آسٹریلوی بیٹسمین کرس روجرز اس سال ایشز سیریز کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ روجرز نے 20 ٹیسٹ میچز میں 4 سینچریوں کی مدد سے 1535 رنز اسکور کیے ہیں۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ اس سے پہلے کہ شمائلہ خان خبروں کی سرخیاں لائیں، دو ایک خبروں کا خلاصہ میں بتا دوں۔ بھارت کے سرکردہ مسلم مذہبی رہنماؤں نے بھارت میں مذہبی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مذہبی منافرت کی مہم پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ سارے مذاہب سارے مسالک اکٹھے ہوئے، شکیل اختر نے اس پر ایک خصوصی رپورٹ بھیجی ہے جو سیربین میں آگے چل کر شامل رہے گی۔ سیربین کا نصف آیا، اس پر حد معمول خاص خاص خبروں کی سرخیاں، ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی۔
عراق کے شہر رمادی کو دولت اسلامی کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ایران کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا کے جنگجوؤں پر مشتمل ایک قافلہ رمادی شہر کے قریب ایک بیس پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یا فاٹا میں محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ پانچ ماہ کے دوران پولیو کے کیسز میں 86% تک کمی آئی ہے۔ برسلز میں یورپی یونین کے وزراء کا اجلاس جاری ہے جس میں توقع ہے کہ لیبیا سے یورپ انسانی اسمگلنگ میں استعمال کی جانے والی کشتیوں کو تباہ کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی جائے گی۔ نیپال میں حال ہی میں آنے والے دو زلزلوں میں ہزاروں افراد کی ہلاکت کے بعد حکام نے ملک میں اگلے دو ماہ تک کسی بھی نئی عمارت کی تعمیر پر روک لگا دی ہے۔ اور صومالیہ کے پولیس چیف نے ذہنی یکسوئی پر اثر انداز ہونے کے خدشات کے پیش نظر پولیس اہلکاروں کو حکم دیا ہے کہ وہ نشہ آور پودا کھاٹ نہ چبایا کریں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا، اور حالت حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کی حکومت کہتی ہے کہ دونوں ممالک کے خفیہ اداروں نے ایک نئی قرارداد پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ممالک سے مراد افغانستان اور پاکستان، اور اس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سید انور کابل سے۔
افغان حکومت نے رسمی طور پر تصدیق کی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے خفیہ اداروں این ڈی ایس اور آئی ایس آئی کے درمیان ایک قرارداد دستخط ہوئی ہے۔ افغانستان کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان حسیب صدیقی نے آج ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس قرارداد میں اہم مسائل واضح طور پر شامل کی گئی ہے۔
اتفاقنامہ بصراحت دشمن تعریف شدہ، دشمن ما کی است؟
صدیقی کہہ رہے تھے اس قرارداد میں یہ مسائل واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں، کہاں سے ہمیں خطرہ لاحق ہے، کون سے خطرے ہیں جن سے افغانستان کے امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ سب باتیں اس میں واضح ہو چکی ہے۔ اس قرارداد میں تمام دہشت گرد اور شدت پسند گروہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
بدون استثناء ذکر شدہ
اس خبر کے سامنے آنے کے بعد افغانستان میں خاص کر سوشل میڈیا میں ایسی افواہیں بھی سامنے آئیں کہ پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی افغانستان کے خفیہ ادارے کو وسائل اور ٹریننگ کے شعبے میں مدد کرے گی، لیکن افغان خفیہ ادارے کے ترجمان نے ان باتوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس قرارداد میں ایسی کوئی بات شامل نہیں کی گئی ہے۔ تاہم دونوں ممالک میں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں ایک دوسرے کی بھرپور مدد کریں گے۔ افغانستان میں نئے قومی اتحاد حکومت کے قیام کے بعد کابل اور اسلام آباد کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ افغانستان میں تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے خفیہ اداروں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے پر مبنی قرارداد نئی افغان حکومت کی جانب سے ایک اور مثبت قدم ہے۔ تاہم افغانستان میں ابھی بھی یہ تصور موجود ہے کہ پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی افغانستان کے مسائل کے حوالے سے مخلصانہ طور پر عمل نہیں کرتا، لیکن آج افغانستان کے خفیہ ادارے این ڈی ایس کے ترجمان نے بتایا کہ انہیں امید ہے کہ اس قرارداد کے بعد پاکستان مخلصانہ عمل کرے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا ایک اہم اجلاس برسلز میں ہو رہا ہے، جس میں امکان ہے کہ تارکین وطن کو یورپ لانے والے اسمگلنگ کے گروہوں کے خلاف کارروائی کے لیے خصوصی مشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ادھر اقوام متحدہ نے انڈونیشیا، ملیشیا اور تھائی لینڈ پر نکتہ چینی کی ہے کہ تینوں ممالک سمندر کے پانیوں میں بھٹکنے والے تارکین وطن کو ساحلوں تک پہنچانے میں تعاون نہیں کر رہے۔ تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
انڈونیشیا، ملیشیا اور تھائی لینڈ کی طرف رخ کرنے والے تارکین وطن کا تعلق میانمار اور بنگلہ دیش سے بتایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں نہیں۔ تینوں ملکوں نے بیشتر کشتیوں کو اپنی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی واپس موڑ دیا، اور صرف ان تارکین وطن کو سہارا دیا گیا جن کی کشتیاں سختی کے باوجود ساحل تک پہنچ گئیں، لیکن ایسی آخری کشتی جمعے کو انڈونیشیا پہنچی تھی۔ بینکاک میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر کی ترجمان ویوین ٹین وہ کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ دو روز سے مزید کوئی کشتی ساحل پر نہیں پہنچ سکی، جو برا شگن ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مزید لوگ آ سکیں گے, انہیں مدد ملے گی اور وہ ساحل تک پہنچیں گے. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. یو این ایچ سی آر کی ترجمان کے الفاظ. بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرین کے تھائی لینڈ میں ترجمان جیفری لابوویٹس نے بتایا کہ ساحل پر پہنچنے والے تارکین وطن بحری سفر کی خوفناک داستانیں سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آچے پہنچنے والے لوگوں کی مدد کی ہے اور یہاں تھائی لینڈ کے کچھ مقامات پر بھی تارکین وطن تک رسائی حاصل کی ہے جو گزشتہ ہفتے پہنچے تھے. ان کے حالات ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ برے ہیں. ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ لوگ خوراک کے لیے لڑ رہے ہیں, مرنے تک لڑ رہے ہیں, ساحل پر اترنے کی دھکم پیل کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں. اموات تو ہونا شروع ہو چکی ہیں. ادھر انڈونیشیا کی مسلح افواج کے ترجمان فواد باسیا نے ماہی گیروں کو نئی ہدایات جاری کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ماہی گیر سمندر میں بھٹکنے والے تارکین وطن کو خوراک اور پانی تو پہنچا سکتے ہیں, لیکن اس وقت تک کسی کو ساحل پر نہیں لا سکتے جب تک کہ کوئی کشتی ڈوبتے ہوئے نہ دیکھیں. تھائی لینڈ کے وزیر دفاع جنرل پراوت ونگسوان نے بھی متنبع کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کشتیاں تھائی سمندری حدود میں سے باہر ہیں وہ آگے نہ بڑھیں, ایسی صورت میں قانون شکنی ہوگی جس پر ساحل تک پہنچنے والوں کو تحویل میں لے لیا جائے گا. یہ تھے تھائی وزیر دفاع کے الفاظ. پیسیفک ملکوں سے قبل سمندری راستے سے کشتیوں کے ذریعے تارکین وطن کی آمد کے مسئلے کا سامنا یورپ کو تھا. اس مسئلے سے نمٹنے کے سلسلے میں یورپی یونین کے وزراء خارجہ برسلز میں ملاقات کر رہے ہیں. امکان ہے کہ وہ ایک خصوصی مشن شروع کرنے کی منظوری دیں گے جس کے تحت تارکین وطن کی کشتیاں بھر کر یورپ بھیجنے والے انسانی اسمگلروں کے خلاف بین الاقوامی کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا. یورپی یونین کی امور خارجہ کی سربراہ فیدریکا موگرینی نے برسلز کے اجلاس کا ایجنڈا بتاتے ہوئے کہا وہ کہہ رہی ہیں کہ آج کے اجلاس کا مرکزی نقطہ یورپی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ ہوگا جس میں سمندر میں سرگرم عمل جرائم پیشہ گروہوں کو ختم کیا جائے گا جو بحیرہ روم میں لوگوں کو غیر قانونی طور پر بھیج رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ فیصلہ آج ہی ہو جائے گا تاکہ ہم آنے والے ہفتوں میں اس آپریشن کی منصوبہ بندی اور اسے شروع کرنے کے اقدامات کر سکیں. یہ تھے یورپی یونین کی امور خارجہ کی سربراہ کے الفاظ. اگر یورپی یونین کی جانب سے یہ خصوصی مشن قائم ہو جاتا ہے تو یورپی ممالک انسانی اسمگلروں کے خلاف خفیہ معلومات جمع کر کے ان کی کشتیوں کو بین الاقوامی پانیوں میں نشانہ بنائیں گے. امکان ہے کہ اس مشن کو لیبیا کی ساحلی حدود میں بھی پھیلایا جا سکتا ہے. یورپی رہنماؤں کی کوشش ہے کہ وہ اس مشن کو قانونی تحفظ دینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی ایک قرارداد منظور کرائیں.
یہ رپورٹ ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر نے تیار کی تھی نامہ نگاروں کے خلاصوں کے ذریعے. اور اسی موضوع پر روہنجیا پناہ گزینوں کی حالت اظہار پر ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے جنیوا میں ادارے یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ سے بات کی.
بلوچ صاحب, سیربین میں خوش آمدید. پہلے تو یہی بتائیے کہ یہ جو پناہ گزین پانیوں میں بھٹک رہے ہیں, یہ ہیں کتنے اور کتنے عرصے سے اس حال میں؟
بہت شکریہ عالیہ. اندازے کے مطابق ہزاروں کی تعداد ہے, اور 2,000, 3,000, 4,000, 6,000, 8,000 کی تعداد میں, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے. جو تفصیلات ہمیں ان لوگوں سے ملی ہیں جو اس وقت انڈونیشیا یا ملیشیا میں ہیں, جہاں پہ یو این ایچ سی آر کے دوستوں نے ان سے بات کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد ہے. ایک تو یہ, اور دوسرے وہ جو اس وقت آ چکے ہیں یا جنہیں لایا گیا ہے خشکی پہ, ان کی تعداد اس وقت 2,000 سے زیادہ ہے. آپ نے دیکھا انڈونیشیا ایشیا میں 1,300 سے زیادہ ہیں, 700-800 کچھ دنوں پہلے وہاں آئے تھے. تو یہ ان کی صورتحال ہے, اور وہ جو اس وقت اپنی کشتیوں میں دریا میں ہچکولے کا رہے ہیں بے بسی میں, ان کی تعداد کا اندازہ بہت مشکل ہے.
اچھا بلوچ صاحب, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میانمار سے جان بچا کر بھاگنے والے روہنجیا مسلمان ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کون لوگ ہیں؟
دونوں ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں روہنگا جو میانمار سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے ہیں, اور بنگلہ دیشی بھی ہیں. اس سے قطع نظر جو بھی ہو اس وقت جو ہماری درخواست حکومتوں سے علاقائی حکومتوں سے ہے تھائی لینڈ ملیشیا اور انڈونیشیا سے ہے یہ انسان ہیں کسی بھی قانون کے مطابق ان کی دادرسی کی جانی چاہیے اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ سمندر کی نظر ہو جائیں بچے ہیں خواتین آپ نے دیکھے ہیں اور کمزور ان میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں
آپ نے حکومتوں سے رابطے کی بات کی آپ کا ادارہ ظاہر ہے ان حکومتوں سے بات کر رہا ہوگا آپ کو حل کیا نظر آتا ہے ان ہزاروں لوگوں کی زندگی کا سوال
اس وقت درخواستوں پہ جو عمل درآمد ہے وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کئی مہینوں سے یہ لوگ رہے ہیں بھوکے پیاسے آپ نے دیکھا اپنی رپورٹ میں کہ اب کس طرح سے ایک قسمہ پرسی کی حالت ہے کیونکہ راشن ختم ہو رہا ہے پانی ختم ہو رہا ہے تو ہم ہر روز چاہے وہ انڈونیشیا ہو ملیشیا ہو یا تھائی لینڈ ہو ہم جاتے ہیں ان کے پاس اور یہ کہتے ہیں کم از کم ان لوگوں کو جتنی بھی ان کی تعداد ہے ان کو جا کے ڈھونڈا جائے ان کو خشکی پہ لایا جائے اور ان کی نگہداشت اور دیکھ بھال کی جانی چاہیے
بابر بلوط صاحب جہاں تک روہنجیا پناہ گزینوں کا سوال ہے ان کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ خاص طور پر والنریبل ہے نازک ہے یہ لوگ جائیں تو کہاں جائیں
بالکل بہت اچھا سوال ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں دیکھیں عالمی قوانین کے مطابق اگر آپ مظالم کا شکار ہیں اپنے ممالک میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس پہ پوری دنیا میں اتفاق ہے کہ آپ کی دادرسی کی جانی چاہیے اور روہنگا کا یہی مسئلہ ہے تو اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری یہ درخواست ہے کہ کسی بھی قانون کے تحت ان کی مدد کرنا اس قانون کی نفی نہیں ہے
یہ تھے یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ جنیوا سے جو ہماری ساتھی عالیہ ناسکی سے بات کر رہے تھے پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی کہتے ہیں کہ اسماعیلی برادری کی بس حملے میں گرفتار چند افراد سے جو تفتیش ہوئی ہے وہ کافی مثبت ہے گزشتہ ہفتے جمعرات کو اسماعیلی برادری کی بس پر حملے کے نتیجے میں 45 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے چودھری نثار کا دعویٰ تھا کہ جون 2014 سے لے کر اس وقت تک 36,000 مشتبہ ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل
کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے آر ڈی جی رینجر سے اسماعیلی برادری پر حملے اور شہر میں جاری آپریشن کے بارے میں معلومات حاصل کی جس کے بعد وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اور گورنر ڈاکٹر عشرت الرواز سے ملاقات کی چودھری نثار نے صحافیوں کو مشورہ دیا کہ وہ جلد بازی نہ کریں اور انٹیلیجنس اداروں کو وقت دیا جائے اس معاملے میں اہم تفتیش کرنا ہوگی کیونکہ اس کے مختلف رخ ہیں
کم از کم وہ لوگ ایک فوکس میں آ چکے ہیں جنہوں نے جو ذمہ وار ہیں اس انتہائی دلخراش واقعے کے کچھ اریسٹ بھی ہوئی ہیں مگر یہ قبل از وقت ہوگا کہ ہم کلیم کریں کہ ہم اصل حملہ آوروں تک پہنچ چکے ہیں ابھی تک جو تفتیش چند مخصوص لوگوں سے ہوئی ہے جو گرفتار ہو چکے ہیں وہ کافی پازیٹیو ہے اور اس میں کافی اس بات کی نشانیاں ہیں کہ شاید ہم صحیح ٹریک پہ ہیں اس معاملے کی تہ کو پہنچنے کے لیے ہمیں انتہائی اہم تفتیش کرنی ہوگی
چودھری نثار کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ T20 یا 50 اوور کا کرکٹ میچ نہیں سالہ سال اس پر توجہ نہیں دی گئی اور 2011 اور 12 شدید ترین سال تھے جب ملک کے ہر کونے میں دھماکے ہو رہے تھے موجودہ حکومت نے پہلی بار کوشش کی کہ اس کا علاج ڈھونڈا جائے
جس دن سے ملٹری آپریشن شروع ہوا جون 2014 سے 10,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں ان کے ذریعے کتنا ممکنہ ٹیررسٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے یا کیا گیا کتنا جو دھماکوں کو روکا گیا کتنے لوگ جو ملک میں تباہی کا باعث بن سکتے تھے آج سلاخوں کے پیچھے ہیں اس کی زیادہ تشہیر نہیں ہوتی 36,000 سے زیادہ اس پہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں اس میں کئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے پیچھے فوج خاص کر کے پی کے اور ٹرائبل ایریا میں کچھ بلوچستان میں بھی صرف کے پی کے اور فاٹا میں بلوچستان میں ایف سی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتی رہی ہے
وفاقی وزیر چودھری نثار نے نجی سیکیورٹی ایجنسی کو لائسنس جاری کرنے پر نظر ثانی کرنے اور انہیں جوابدہ بنانے کا بھی مشورہ دیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلحے کے لائسنس کی مشترکہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے چاروں صوبائی وزراء اعلی کا اسلام آباد میں جلد اجلاس طلب کیا جائے گا عمران فاروق قتل کیس میں گرفتار معظم علی کی برطانیہ حوالگی اور ملزمان کے تبادلے کے بارے میں معاہدے پر وفاقی وزیر چودھری نثار کا کہنا تھا کہ زیادہ تر رکاوٹیں دوسری جانب سے ہیں
ہم انٹرنیشنل کووننٹس کے دونوں سگنیٹریز ہیں جس میں مجرموں کے تبادلے بھی ہو سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے کوآپریٹ بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک ایک مخصوص شخصیت کے حوالے سے جو گزشتہ دنوں گرفتار ہوا, اس کی جی آئی ٹی مکمل ہو چکی ہے, وہ مجھ تک پہنچ چکی ہے. آگے برطانیہ کے ساتھ معاملات کیا ہیں, میں چونکہ اس وقت اگر میں نے اس پہ زیادہ بات کی تو اس پریس کانفرنس کا تمام فوکس اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. میں دو تین دنوں کے بعد اس پہ وضاحت کروں گا.
کراچی میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کے مستقبل کے بارے میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے, انہیں پاکستان اور کراچی کی سیکیورٹی عزیز ہے. اب غیر قانونی تارکین وطن کو ریاست قبول کرے یا واپس چلے جائیں, اس پر سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
میں نے اپنے سامعین سے پہلے بھی درخواست کی تھی, بلکہ میں پھر وہی دہرا رہا ہوں کہ اب سربین انٹریکٹیو بھی ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ جو رپورٹ سن رہے ہیں اس پر آپ کے بعض جملے, بعض تبصرے آ رہے ہوتے ہیں اور بعض تجاویز آ رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی مددگار ہے. مثلا رمضان احمد ثناء اللہ نے لکھا ہے کہ کراچی کے پانی کے مسئلے پر تو آپ نے پروگرام کر دیا تھا سربین میں, خدا کا واسطہ ذرا بلوچستان پہ بھی تو نظر ڈال لیں. اور آگے سے اسی سلسلے میں ٹویٹ میرے پاس آئی ہے, یہ ہے رضوانہ خان کی. یہ لکھتی ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مسئلہ کراچی میں ہی ہے؟ اسلام آباد کا بھی حال کبھی آپ کی نظروں سے گزرتا ہے؟ محمد کریم نے سائبر بل کے اوپر اپنی رائے لکھی اور کہا ہے کہ اس پر جو پروگرام آپ کا تھا بہت اچھا تھا, لیکن سر یہ پارلیمنٹ میں آ جائے اس وقت بھی اس موضوع کو ضرور اٹھائیے گا. اب صبا شیخ نے اور اسی کے ساتھ یمنا بدر نے اور بہت سارے ساتھی ہیں, سائلنٹ سول ان کا نام ٹویٹ کا نام ہے, انہوں نے یہ پسند کر رہے ہیں پروگرام, اس کو یہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے آپ ری ٹویٹ کرتے ہیں, لیکن کتنا اچھا ہو اگر آپ کی کوئی تجویز آئے, کوئی تنقید آئے, کیا اچھا لگا اور کیا اچھا نہ لگا, تو اس سے ہماری بھی تو اصلاح ہوگی. انٹریکٹیو ہے نا پروگرام, تو میرے ساتھ رہا کیجیے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
بھارت کے ایک اسپتال میں 4 دہائیوں تک کوما میں رہنے والی نرس ارونا شانباگ آج پیر کو 68 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں. انہیں سن 1973 میں ممبئی کے کنگز ایڈورڈ میموریل ہاسپٹل میں ایک ملازم نے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا تھا, جس سے وہ پنپ نہ سکیں اور تبھی سے کومے میں گئیں, بے ہوش رہیں. ارونا شانباگ بھارت میں مرسی کلنگ کے لیے چلائی جانے والی تحریک کی علامت بن گئی تھی. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
27 نومبر 1973 کی رات ارونا شانباگ کو انہی کے ہسپتال میں کام کرنے والے ایک وارڈ بوائے نے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا تھا. انہیں خاموش کرنے کے لیے اس نے ارونا کے گلے میں کتوں کو باندھنے والی ایک زنجیر ڈال کر زور سے کھینچا, جس کی وجہ سے ارونا کے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی رک گئی اور ان کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا. ہسپتال کی ایک نرس جو اس وقت ان کے ساتھ کام کرتی تھی,
8-10 دن میں اس کا شادی تھا, اس کا سوبھاؤ ایک دم اچھا تھا, بات کرنے میں ایک دم سویٹ تھی, لیکن اس کا کام کرنے کا طریقہ ایک دم اسٹرکٹ مینس ایک دم اسٹرکٹ تھی. اس کو ایک دم اچھا سب لگتا تھا, ایسا ڈیوٹی پر ہے نا, کوئی بھی ایسا انجوائمنٹ کرنے کا ایسا کچھ کام نہیں کیا تو اس کو بہت غصہ آتا تھا. مینس ایسا وہ تو سینئر تھی نا, تو ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی ایسا کچھ کرے گا تو اس کو اچھا نہیں لگتا تھا.
تب سے وہ اسی ہسپتال کے ایک بستر پر کوما کی حالت میں پڑی ہوئی تھی اور اس ہسپتال کی نرسیں ہی دن رات ان کی خدمت کرتی تھیں. کے ای ایم اسپتال کے ڈیوٹی افسر ڈاکٹر پروین بانگر کے مطابق پیر کی صبح بھارتی وقت کے مطابق 8:30 بجے ارونا شانباغ کی موت واقع ہوئی. وہ گزشتہ 4 دنوں سے وینٹیلیٹر پر تھیں. ان کے حملہ آور سوہن لال کو 7 سال قید کی سزا ہوئی تھی. ارونا کو اگرچہ کبھی اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن وہ بھارت میں رحم کی بنیاد پر موت کی اجازت یا مرسی کلنگ کے لیے جاری تحریک کی علامت بن گئی تھی۔ ان کی دردناک زندگی پر کتاب لکھنے والی پنکی ویرانی نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی تھی کہ ارونا کو مرسی کلنگ کی اجازت دے دی جائے، لیکن اسپتال کی نرسوں نے اس اپیل کی مخالفت کی تھی اور آخر کار عدالت نے انہی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ ان کے انتقال پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا تھا،
ان دیز لاسٹ 3-4 ایئرز وہ انڈیا کو ایک اتنا بڑا گفٹ دے کے گئی ہے، وہ پیسیو یوتھنیزیا کا لا دے گئی ہے۔
ملک میں مرسی کلنگ کے لیے تحریک چلانے والوں میں سینئر وکیل پرشانت بھوشن شامل ہیں۔
سپریم کورٹ نے ارونا شان باغ کے کیس میں تو بڑے مشکل گائیڈ لائنز بنا دیے ہیں، اس میں کہہ دیا ہے کہ بھئی ہائی کورٹ کو اپروچ کرنا پڑے گا، ہائی کورٹ پھر میڈیکل بورڈ کی رائے لے گا، اس کے بعد پھر کنسنٹ دے سکتا ہے۔ اس سب میں تو بہت سارا سمے نکل جاتا ہے۔ سیدھا سیدھا سوال یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی جنا خود یہ کہہ دیتا ہے، یا اگر ایسی استھتی میں ہے کہ وہ خود کہہ نہیں سکتا اور اس کے جو گارجینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو آرٹیفیشل طریقے سے جیوت رکھنے کا کوئی اوچتیہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے جیوت رکھنے میں ایک تو خیر بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، اس کے علاوہ بہت خرچہ ہوتا ہے، ریلیٹیوز کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح سے دیکھنے میں، بہت فیملی کا خرچہ ہوتا ہے، ہاسپٹل کے ریسورسز لگتے ہیں، کسی کا اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس کو اتنا مشکل بنانے کا بھی کوئی اوچتیہ نہیں ہے، اس کو سادھارن سمپل بنا دینا چاہیے۔
گزشتہ برس جولائی میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ مرسی کلنگ کے سوال پر بحث ہونی چاہیے۔ یہ بحث تو جاری ہے، بس ارونا شان باغ کے اب کسی کام کی نہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
بھارت کے سرکردہ مسلم مذہبی رہنماؤں نے بھارت میں مذہبی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مذہبی منافرت کی مہم پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے تحت دہلی میں ایک کانفرنس میں ان رہنماؤں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے مذہبی اداروں اور تشخص پر حملے سے خوفزدہ نہ ہوں۔ ان رہنماؤں نے حکومت کو متنبع کیا کہ وہ آئین کی سیکولر روح کی پاسداری کریں اور جارحیت اور مذہبی اشتعال انگیزی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ دہلی سے شکیل اختر۔
حالیہ مہینوں میں اسلام اور اس کے مذہبی اداروں پر بڑھتے ہوئے حملوں پر بھارت کے مسلمان بہت برہم ہیں۔
یہ بوریوں پہ بیٹھنے والے لوگ اس سرکار سے ٹکرائے گئے جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو یہ مٹھی بھر سمپردائک شکتیوں سے، طاقتوں سے ڈر جائیں گے؟ یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمارے وطن میں، ہمارے دیش میں، ہماری دھرتی پہ۔
دلی میں جمعیت العلماء ہند کے تحت ایک کانفرنس میں ملک کے سرکردہ مسلم مذہبی رہنماؤں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بعض ہندو تنظیموں کی مذہبی جارحیت اور منافرت پر روک لگائے۔ جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
چاروں طرف سے اس طرح کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جس کا نتیجہ اگر وہ بیانات کو سچ مان لیا جائے، ایسا سمجھ لیا جائے کہ ملک ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا یہ بول رہے ہیں، تو عام آدمی کیا، خاص لوگ بھی مایوسی میں چلے جائیں۔ لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہمارا مستقبل نہیں ہے اس ملک میں، تو ہم اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، مالک ہیں، شریک ہیں، ہم بائی چانس انڈین نہیں ہیں، بائی چوائس انڈین ہیں اس ملک میں۔ یہی ہم مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہی حکومت کو بتانا چاہتے ہیں۔
اس کانفرنس سے متعدد غیر مسلم رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ سرکردہ ہندو مذہبی رہنما آچاریہ پرمود کرشنم نے اسلام اور مسلمانوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا،
کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھین لو، کوئی کہتا ہے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ جتنے مسلمان ہندو تھے انہیں ہندو بنا دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ اسلام کو ماننے والا مسلمان آتنکوادی ہو گیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، اگر ظلم کا نام اسلام ہوتا، اس منچ سے پورے ملک کو میسج جانا چاہیے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ لیکن بے خوف ہو کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ظلم کا نام اسلام ہوتا، دہشت گردی کا نام اسلام ہوتا، خون بہانے کا نام اسلام ہوتا، اور اسلام تلوار کی نوک پہ آیا ہوتا، تو دنیا میں یزیدیت پھیلتی، اسلام نہ پھیلتا۔
مسلم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ متعدد تنظیمیں بہت منظم طریقے سے اسلام کو نشانہ بنا رہی ہیں اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سرکردہ شیعہ مذہبی رہنما مولانا قلب جواد نے کہا،
اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہا جا رہا ہے، مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا کہا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں دہشت گردی کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہالت کافی ہے اس میں۔
ایک برس قبل بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد بھارت میں مذہبی اقلیتوں اور ان کے اداروں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی حالیہ مہینوں میں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ آئین کے تحفظ کے پابند ہیں، لیکن معاشرے میں بڑھتی ہوئی منافرت سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
یہ ہوئی نمت۔ ابھی ابھی ایک اور، مجھے لگتا ہے لوگ واقعی دھیان سے سنتے ہیں، شکیل اختر کی رپورٹ ختم نہیں ہوئی کہ راجیش سولنگی نے وہاں سے لکھا ہے، واہ یقینا آج آپ نے بات مذہبی رواداری کو اور سامپردائکتا کو، مطلب عصبیت پسندی کو، فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ نسخہ اچھا ہے، آپ کی رپورٹ پسند آئی۔ ابھی میں دوسرے ٹویٹس پر غور کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ہے ذکر کرکٹ کا، جو بالآخر پاکستان چلی آئی ہے۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم رات لاہور پہنچ رہی ہے، جہاں وہ 3 T20 اور 2 ون ڈے میچ کھیلے گی۔ مارچ سن 2009 میں سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد غیر ملکی ٹیموں نے پاکستان بند کر دیا تھا۔ 6 سال کے تعطل کے بعد یہ کسی بھی غیر ملکی ٹیم کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے سلسلے میں اس دورے کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ لاہور میں زمبابوے کی ٹیم کے پہنچنے سے پہلے کیا صورتحال ہے اور کیسے انتظامات کیے گئے ہیں، سماعت فرمائیے لاہور سے شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کے گیٹ سے چند گز کے فاصلے پر لبرٹی چوک میں سری لنکن ٹیم کو 3 مارچ 2009 میں نشانہ بنایا گیا، جس میں 6 کھلاڑی زخمی ہوئے جبکہ 8 پاکستانی ہلاک ہو گئے تھے۔ بس پر مختلف اطراف سے ہونے والی فائرنگ کی فوٹیج جب دنیا بھر میں ٹیلی ویژن چینلز پر دکھائی گئی تو ایسا خوف و ہراس پھیلا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کئی سال کے لیے پاکستان سے رخصت ہوئی۔ پاکستانی حکام کی مسلسل کوششوں کے بعد اب زمبابوے کی ٹیم بالآخر لاہور پہنچ رہی ہے، اور اس کے استقبال کے لیے جو تیاریاں کی گئی ہیں وہ خاصی غیر روایتی ہیں۔ زمبابوے کی ٹیم کا استقبال ڈھول تاشوں کے بجائے سخت سیکیورٹی کے حصار میں کیا جائے گا۔ لاہور پولیس گزشتہ کئی روز سے اسٹیڈیم اور ٹیم کے حفاظتی انتظامات پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور خود زمبابوے کی ٹیم کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاسوں کی صدارت کرتے رہے ہیں۔ 5,000 پولیس اہلکار اور رینجرز کی 2 کمپنیاں قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد تعینات کی گئی ہیں، جبکہ آس پاس کے علاقے کو تلاشی کے بعد سیل کر دیا گیا ہے۔ اسٹیڈیم کی مسلسل فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے، جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، اور گزشتہ کئی روز سے سیکیورٹی اداروں کی فل ڈریس ریہرسلز بھی جاری ہیں، جن میں ایئرپورٹ سے نجی ہوٹل اور پھر اسٹیڈیم تک کی ناکابندی کر کے ان روٹس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ میچ دیکھنے کے لیے آنے والوں کو 4 سیکیورٹی حصاروں میں سے گزرنا پڑے گا اور سخت تلاشی دینا ہوگی۔ میچز کے دوران اسٹیڈیم کے چند مخصوص گیٹس ہی کھولے جائیں گے۔ میڈیا کے لیے بھی اسٹیڈیم میں رسائی کو محدود کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے میڈیا کو سیکیورٹی پاسز جاری کیے گئے ہیں۔ میچز کے دوران قذافی اسٹیڈیم کو لوڈ شیڈنگ سے بھی مستثنا قرار دیا گیا ہے، جبکہ اسٹیڈیم کے اندر موجود ریسٹوران اور دکانیں بند کر دی گئی ہیں۔ لاہور کے عوام اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود 6 سال کے بعد ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے باعث انتہائی خوش اور پرجوش ہیں۔ ٹکٹوں کی فروخت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ چھٹی کے روز ہونے والے دوسرے میچ پر زیادہ شائقین اسٹیڈیم کا رخ کریں گے۔ سیریز میں جیت یا ہار پاکستانیوں کے لیے بے معنی دکھائی دے رہی ہے، اور اس وقت کامیابی اور حفاظت سے سیریز کا انعقاد ہی پاکستان کے لیے اہم ہے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، لاہور۔
یہ لیجیے انٹریکٹیو پروگرام ہے نا، تو ایک ذکر اور بھی۔ بھارت کے اسپتال میں 4 دہائیوں تک کوما میں رہنے والی عورت کی رپورٹ جو 68 سال میں چل بسی سہیل حلیم کی رپورٹ پر ابھی اسی 3 منٹ میں اس کو میرے پاس آئے ہوئے اے جے والمنٹن نے لکھا ہے، ظاہر ہے میرے ٹویٹر ہینڈل پہ ایٹ شفی نقی جامعی پہ، کہ شفی صاحب، شی ریپرزینٹڈ مورل فیس and plight of Indian woman. اگر دھیان سے پڑھیے کہ جو اخلاقی چہرہ ہے اور جو عورتوں پر بیتتی ہے اس عورت نے وہ چہرہ دکھایا ہے اور آگے لکھا ہے I'm so sorry. ایسی چیزیں لکھنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم کس قسم کی رپورٹ کیا کریں. ہمیں ایک اور تجویز بھیجی ہے, یہ بھیجی ہے ذوالفقار رندھاوا نے کہ کبھی پاکستانی نرسوں پر ان پر کیا بیتتی ہے پروگرام کرنے کا حوصلہ ہے, کیجیے گا. تجویز آئی ہے, ظاہر ہے پنچوں میں رکھیں گے, کیوں نہیں. تجویز کا بہت بہت شکریہ. یہاں سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر محبارہ صدر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے ڈیرک کلارک. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا بہت بہت شکریہ, لیکن جائیں مت, خبروں کی باری ہے, خلاصہ سنتے جائیں, اور خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
عراق کے شہر رمادی کو دولت اسلامی کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ایران کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا کے جنگجوؤں پر مشتمل ایک قافلہ رمادی شہر کے قریب ایک بیس پر پہنچ گیا ہے. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یا فاٹا میں محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران پولیو کے کیسز میں 86% تک کمی آئی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ, ملائیشیا اور انڈونیشیا سمندری پانیوں میں پھنسے ہزاروں مہاجرین کو ساحل تک لانے کی اجازت دینے سے انکار کر رہے ہیں. برونڈی کے صدر پیری کورنزیزا نے کابینہ کے 3 وزراء کو برطرف کر دیا ہے. برطانیہ کی رائل نیوی کے انجینئر ولیم میکنائلی عوامی سطح پر اس دعوے کے بعد سے فرار ہیں کہ برطانیہ کی جوہری آبدوزیں تباہی کا شکار ہو سکتی ہیں. اور نیپال میں حال ہی میں آنے والے 2 زلزلوں میں ہزاروں افراد کی ہلاکت کے بعد حکام نے ملک میں اگلے 2 ماہ تک کسی بھی نئی عمارت کی تعمیر پر روک لگا دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.